السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات ونعیم، فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، متکئین علی سرر مصفوفہ، وزوجناہم بحور عین، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بهم ذریتہم وما ألتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قران حکیم کا 27واں پارہ ہے اور سورۃ الطور کا ہم مطالعہ شروع کر چکے ہیں. مکی سورتوں کا سلسلہ جاری ہے اور بنیادی طور پر قران حکیم کی یہ جو آخری منزل ہے، ساتویں منزل، اس کا جو مرکزی موضوع فکر آخرت ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے آخرت کا. جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی انسان کا عمل درست ہوتا چلا جائے گا. گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے جو قسمیں بیان فرمائیں اس کا تذکرہ ہوا، اور قسموں کے بیان کے بعد یہ ذکر تھا کہ رب کا عذاب تو واقع ہو کر رہے گا. یہی انداز سورہ زاریات میں تھا، پہلے بھی ذکر آ چکا، یہی انداز سورہ طور میں بھی ہے. اور پھر مزید جو آیات جن کا ہم نے پچھلی مرتبہ مطالعہ کیا، اس میں اہل جہنم کا تذکرہ اور ان کی وہ حرکتیں کہ جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہ گزشتہ انبیاء کی دعوت کو جن لوگوں نے جھٹلایا، اور معاذ اللہ پیغمبروں کو جادوگر کہا، معاذ اللہ پیغمبروں کی دعوت کو جنہوں نے جادو کہا، ان سے کہا جائے گا یہ جہنم کی آگ دیکھ رہے ہو، اب خود بتاؤ یہ جادو ہے، یہ کوئی جھوٹ معاملہ ہے. یہ ہے جو گفتگو پچھلی مرتبہ ہمارے سامنے آئی، اور یہ ذکر بھی ہوا تھا کہ قرآن حکیم کا مختلف مستقل اسلوب ہے کہ قرآن حکیم انذار اور تبشیر دونوں باتوں کو ساتھ ساتھ بیان فرماتا ہے. انذار کا مطلب اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرانا، اور تبشیر کا مطلب بشارت دینا. جو لوگ پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کو رد کریں، کفر پر اڑے رہیں، حق کے راستے سے منہ موڑ لیں، ان کے لیے جہنم کے عذاب کا ڈراوا ہے. اور وہ لوگ جو پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کو قبول کریں اور اس دعوت کے تقاضوں پر عمل کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی بشارت ہے. تو یہ اسلوب قرآن کا مستقل ہے. گزشتہ جو نشست میں ہم نے مطالعہ کیا تھا پچھلے جمعے، اس میں انذار کا پہلو تھا، مجرمین کا بیان، اہل جہنم کا بیان تھا. آج جو کلام آ رہا ہے وہ متقین کا بیان ہے، جنت والوں کا ذکر ہے، اور جنت پانے والوں کے لیے جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا. اس دعا کے ساتھ مطالعہ شروع کرتے ہیں کہ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. سورۃ الطور ہے اور آیت نمبر 17 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. ارشاد ہوا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے. جنت کے باغات اور وہاں کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. کن کے لیے؟ جو متقین ہوں. یہ تقویٰ کا ذکر بار بار قرآن حکیم میں آتا، اور مستقل دعوت ہے. پیغمبروں کی دعوت کے چند بنیادی اصول ہیں یا نکات ہیں. مثلا ہر پیغمبر نے فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. یہ انداز ہمیں کئی مرتبہ سورہ آراف میں بھی ملتا ہے. اور ہر پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ اتقوا اللہ واطیعون، اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو. یہ تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا. تقوی کا لغوی مفہوم تو ہے بچنا، اور اس کا شرعی و دینی طور پر مفہوم ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. جیسے باطن میں کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو، غلط عقیدہ ہو، ان ساری گندگیوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اسی طرح ظاہر میں جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، خیانت ہے، ملاوٹ ہے، مال حرام ہے، بے حیائی ہے، فرائض کو ضائع کر دینا ہے، واجبات کو ترک کر دینا ہے، حرام کا ارتکاب کر لینا ہے، ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. تو باطن کے اندر عقیدے کی گندگی ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا، اور ظاہر میں جو اعمال کی گندگیاں ہیں، معصیت اور نافرمانی کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی خلاف ورزی والا رویہ ہے، اس سب سے اپنے آپ کو بچانا یہ گناہ ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کا بیان، وہاں سوال اٹھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اچھا، یہ بڑے پیارے صحابہ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے ہاں بھی مذاکرات ہوتے تھے، ڈسکشن ہوتا تھا، باتوں کو دہرایا کرتے تھے، کیو ایس سیشن ہوا کرتا تھا، سوال و جواب کی نشست ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے سے معلوم کرتے تھے اور یاد دہانی بھی کراتے تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو جواب میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑے پیارے انداز سے پوچھا کہ امیر المومنین، اگر کسی پک ڈنڈی سے، یعنی تنگ راستہ ہو، دائیں بائیں کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں، اور اس پک ڈنڈی سے، تنگ راستے سے آپ کو گزرنا پڑے تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بچ بچ کر نکلنے کی کوشش کروں گا۔ کہا بس یہ بچ بچ کر نکل جانا یہی تقویٰ ہے۔ یہ بات مکمل اب میں تشریح کر رہا ہوں، اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، کہیں نماز کو ضائع کر دینے والا کانٹا ہوگا، کہیں زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنے والا کانٹا ہوگا، کہیں مال حرام کا لقمہ اپنی اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالنے والا کانٹا ہوگا، کہیں بے حیائی فحاشی اریانی کا کانٹا ہوگا، کہیں جھوٹ، خیانت، ملاوٹ، ظلم، ستم، مال کسی کا ہڑپ کر جانا، جائیداد کسی کی ہڑپ کر جانا، اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنا، مخلوق پر ظلم و ستم کرنا، یہ سارے کانٹے ہیں نا، اور 100 بیماری اور 100 برائیاں اور ذہن میں لے آئیے، ان سارے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور بچتے بچتے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اپنے رب کی طرف لوٹ جانا، یہ ہے تقویٰ، اور یہ پوری زندگی کا تقاضا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں، جو نبی مکرم علیہ السلام نکاح کے موقع پر بھی تلاوت کرتے تھے، دیگر خطبات کے موقع پر بھی تلاوت فرماتے تھے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے، مرتے دم تک مسلم رہنا، فرما بردار رہنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ مستقل محنت ہے، یہ ہے تقویٰ۔ تو آج جو جنت کا بیان آ رہا ہے وہ کن کے لیے ہے؟ جنت کوئی فری میں تھوڑی ملنے والی شے ہے، گھر بیٹھے آرڈر میں پلیس کر دوں آن لائن اور جو چیزیں آج کھانے پینے کی گھر میں پہنچ رہی جنت بھی مجھے مل جائے گی، ایسا نہیں۔ میں نے فلاں پلاٹ کی بکنگ جو ہے وہ آن لائن کرا لی، فلاں مکان میں نے جو آن لائن اس کی بکنگ کرا لی، دس از ناٹ دا کیس فار دا جنت آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ کی جنت سستی نہیں ہے بھائی، اللہ کی جنت بہرحال بڑی مہنگی ہے، اور اس سودے پہ پورا اترنے کے لیے جان و مال کو بھی کھپانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مالوں کا سودا کر لیا، اور اللہ اس کے عوض ان کو جنت عطا فرمائے۔ اب جان اس کے حوالے کرو، اس کی تعلیم کے مطابق استعمال کرو، مال اس کی فرما برداری میں کماؤ، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے خرچ کرو، یہ پوری زندگی اپنے آپ کو کھپانا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت میں، یہ پوری زندگی کا سودا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چند ہزار کی تنخواہ جان کھپائے بغیر نہیں ملتی، میرے بچے کے 100 میں سے 70-80-75 مارکس جو ہے وہ محنت کیے بغیر نہیں ملتے، اللہ کی جنت گھر بیٹھے ملے گی؟ نہیں، اس کے لیے محنت ہے، اور اس محنت کا جامع ترین عنوان قرآن میں کیا ہے؟ تقویٰ۔ یہاں ارشاد ہوا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین، تقوی اختیار کرنے والے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، وہ باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما۔ یہ متقین جو ہے ان کے لیے باغات ہے، یہ متقین جو ہے ان کے لیے اللہ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو انہی میں شامل فرمائے۔ اب آگے نعمتوں کا بیان، بڑا پیارا بیان، یہ وہ نظارے قرآن سامنے رکھتا ہے۔ مکی دور میں صحابہ کرام سے بعض پر ظلم و ستم ہوا، حضرت بلال پر، حضرت خباب پر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سمیہ شہید ہوئی، حضرت یاسر شہید ہوئے، اللہ کے پیغمبر جنت کی بشارت ان کے سامنے رکھتے تھے، اور یہ مکی دور کی صورتیں ہیں، اور 2/3 قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور اس 2/3 قرآن میں، 2/3 of the Quran، اکثر حصہ ہمیں آخرت کے بارے میں بھی ملتا ہے، اور اس میں جنت کا بڑا خوبصورت نظارہ، بلکہ نظارے قرآن ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ آج ہم سے، ہمارے ساتھ بھی کہیں کوئی مشکلات، کوئی مصائب، کوئی تکالیف، کوئی پریشانی اگر آتی، جو سب سے بڑی ترغیب، جو سب سے بڑی تشویق، جو سب سے بڑی انسپریشن میرے اور آپ کے لیے موجود ہے، وہ اللہ کی اس کتاب میں جنت کی انسپریشن ہے۔ وہ سب سے بڑا پیکج، مجھے اجازت دیجئے یہ لفظ استعمال کروں، ہم دنیا میں اپنے بچوں کو جاب پر لگواتے ہیں یا خود جاب پر لگتے ہیں، پیکج معلوم کرتے نا، اگر ذرا ہائی فائی قسم کی جاب ہوگی تو گاڑی کون سی ملے گی، پیٹرول کتنا ملے گا، جی سال میں مجھے ٹکٹس کتنے ملیں گے، ویکیشن پلان کے لیے چھٹیاں کتنی ملیں گی، میرا بونس اینول کتنا ہوگا، انکریمنٹ کتنا پرسنٹیج اس کا ہوگا، پرفارمنس ایویلویشن کیسے کی جائے گی، بھائی میرا پیکج کیا ہوگا، پیکج ہی مانگتے ہیں نا آپ کے میرے رب نے قرآن میں پیکج دیا ہے آپ کے لیے، میرے اور آپ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن میں پیکج دیا، اور وہ پیکج ایک لفظ میں اللہ کی جنت کا پیکج، ایک لفظ میں وہ اللہ کی جنت کا پیکج، اور اللہ کیسے نظارے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے، یہ ساری دنیا مل کر یہ پیکج آفر نہیں کر سکتی جو میرے اور آپ کے رب نے، اس کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو آفر کیا۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ اس کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں عطا کیا ہوگا۔ فاکہتن پھل کو بھی کہا جاتا ہے، اور فاکہتن کا لفظ اس مقام پر جو آیا وہ دل لگی کرنے کے معنی میں، خوش و خرم رہنے کے معنی میں، خوش گپیاں کرنے کے معنی میں، ریلیکس موڈ میں ہوں گے، وہاں کوئی مشقتیں دنیا کی نہیں ہوں گی۔ یہاں بہترین کھانا کھانے کے لیے بھی کمانا پڑتا ہے، یہاں بہترین کھانا کھانے کے لیے بھی کمانا پڑتا ہے، اور اس کو تیار خود کرواؤ گھر میں تو مشقت اٹھانا پڑتی، باہر سے منگواؤ تو پیسہ زیادہ دینا پڑتا ہے، جتنا بڑا مہنگا آئٹم ہوگا اتنا پیسہ زیادہ لگے گا، مگر وہاں تو خوش گپیاں کر رہے ہوں گے، ریلیکس موڈ میں ہوں گے، کھائیں گے پیئیں گے، عیش کریں گے، مزے کریں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ اس سے خوش ہو رہے ہوں گے، دل لگی کر رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں عطا کیا ہوگا۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہوگا۔ جنت کا بیان کر کے اللہ فرما رہا ہے ان کے رب نے انہیں جہنم سے بچا لیا ہوگا، یہ بھی قیمتی بات ہے۔ قرآن حکیم میں آیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، پس جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ، اور بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ بندے کو جہنم سے بچا لے اور پھر جنت میں داخلے کا معاملہ، تو دونوں کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلے ذکر کیا آ رہا ہے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، خوشگپی کر رہے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، لیکن ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ احساس بھی رہے، اسی لیے جہنم کا خوف بھی دل میں رہے اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرتے رہیں۔ گزشتہ مرتبہ بھی بات آ چکی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین والآخرین، صبح دعا کر رہے ہیں اللہم اجرنی من النار، شام میں دعائیں کر رہے ہیں اللہم اجرنی من النار، تہجد کے قیام میں دعائیں کر رہے ہیں، والجنۃ حق والنار حق، وہ اتنا کریں تو مجھے اور آپ کو کتنا کرنا چاہیے۔ تو جہنم سے بچا لیا جانا یہ اپنی جگہ بڑی نعمت ہے، اور جنت میں داخلے کا ہو جانا نعمت پر نعمت اور بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اسی لیے جنت والے جب جنت پہنچیں گے، اللہ کے فضل سے پہنچیں گے، اور وہاں پر ان کی زبان پر شکر کا کیا ترانہ ہوگا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 43 میں آتا ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کل شکر تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے یہاں تک ہمیں پہنچا دیا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے، ہم نہ پہنچ سکتے تھے جنت اگر اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایت عطا نہ فرمائی ہوتی۔ اور سنیے، سورہ تکاثر میں ہم پڑھتے نا، لترون الجحیم، بڑا عجیب مقام ہے، لازماً تم جہنم کی بھڑکتی آگ کو دیکھو گے، اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک تم میں سے جہنم پر، میں نہیں، پر پیش ہوگا۔ کیا مطلب؟ وہ جو الصراط ہے، جسے ہم پل صراط اردو میں کہتے ہیں، الصراط، وہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا، اس کے نیچے جہنم ہے، دیکھتا ہوا جا رہا ہوگا ایک جنتی بھی کس ہولناکی سے اللہ نے بچایا، اور پھر اب جب جنت میں داخل اللہ کے فضل سے ہوگا تو روئے روئے سے شکر ادا ہو رہا ہوگا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر تعریف ثنا مدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے یہاں تک کی ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ تو بات پوری کیا ہے، جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، فقط فاز، سورہ آل عمران آیت نمبر 185، وہ ہے کامیاب۔ اور یہاں اللہ فرما رہا ہے سورہ طور کی آیت نمبر 18 میں، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ اور ان کو اکرام فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، کلو واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا بما کنتم تعملون، جی بھر کر، لطف اٹھا کر اس کے بدلے جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ پہلی بات، کھاؤ اور پیو، دنیا محنت کا مقام ہے، مشقت کا مقام ہے، جھیلنے کا مقام ہے، اپنے آپ کو کھپانے کا مقام ہے، جنت آرام کا مقام ہے، جنت لذتوں کا مقام ہے، دنیا کی لذت اصل لذت نہیں، بہترین سے بہترین کھانا جتنا چاہیں میں اور آپ ٹھوس لیں، اس کے بعد ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، ایسے ہی نا میرے بھائی؟ وہ اکنامکس میں ہم پڑھتے تھے مارجنل یوٹیلیٹی، ایک آپٹیمم لیول آتا ہے، مارجنل یوٹیلیٹی کم ہوتی جاتی، ختم ہو جاتی. اب کوئی آپ کو لاکھ روپے بھی آفر کرے کہ یہ چھٹی پلیٹ بھی تو کھا لے، آپ کہیں گے تم اس سے 10 لاکھ لے لے، میں نہیں کھاتا بھائی، مر جاؤں گا میں. جنت میں ایسا تصور ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرا. یہ تو آج مادیت پرستی کا دور ہے کہ جو اس طرح کی باتیں جب ہم کرتے ہیں تو لوگوں کو عجیب، آپ نہیں، عام ذرا سیکولر مائنڈیڈ لوگوں کو عجیب لگتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں یہ جو ترجمانی کر رہا ہوں، یہ واش روم وغیرہ کے مسائل نہیں ہوں گے. سبحان اللہ، بندہ کھائے گا ڈکار بھی خوشبو بھری ہوگی، دین اینڈ دیر ہضم ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ، دین اینڈ دیر ہضم ہو جائے گا. ایشو ہی نہیں کہ میں جو ہے وہ اوور ایٹنگ کر رہا ہوں تو میں بیمار ہو جاؤں گا، ایشو ہی نہیں. کلو وشربو ہنی، آ جی بھر کے اطمینان سے کھاؤ. نہ آرڈر پلیسنگ کا مسئلہ ہے، نہ کمانے کا مسئلہ ہے، نہ مارکیٹ سے اٹھ جانے یا ختم ہو جانے کا مسئلہ ہے، نہ سیزن کی روک ٹوک کا معاملہ ہے کہ فلاں پھل ہے تو فلاں سیزن میں ملے گا، فلاں سیزن میں نہیں ملے گا. وہ اگر فلاں والوں نے ہڑتال کر دی تو مارکیٹ میں پہنچ نہیں سکے گا، تو گھر میں نہیں، کوئی ایشو نہیں. جی بھر کے اطمینان سے کھاؤ. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. سورہ حامیم السجدہ میں جو تمہارے جی چاہیں گے تمہیں عطا ہوگا، اور جو تم مانگو گے تمہیں عطا ہوگا. کچھ ہماری کامن بیسک نیسیسٹیز ہیں، بہت ہی مشترکہ ہماری ضروریات ہے. کھانا مشترکہ ضرورت ہے، پینا مشترکہ ضرورت ہے. لیکن اب کھانے میں آئٹمس، اب ان آئٹم کے فلیورز، اور فلاں میں مرچ زیادہ، فلاں میں کم، فلاں میں یہ، فلاں میں وہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے نا، میرا ڈفرینٹ آپ کا ڈفرینٹ ہوگا. پینا ہر ایک کی ضرورت ہے، مگر اب کوئی جوس پیے گا، کوئی چائے پیے گا، کوئی ٹھنڈا پیے گا، کوئی گرم پیے گا، گرم میں یہ ہوگا وہ ہوگا، چائے میں چینی کم ہوگی زیادہ ہوگی نہیں ہوگی، ڈفرینٹ ہوگا نا. اللہ بھی کہتا ہے، خالق اس کو پتا ہے بندوں کی حاجت کیا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے تمہیں عطا ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے تمہیں عطا ہوگا. لیکن یہ آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. دنیا کے لیے تو معاملہ ہے کہ ہزاروں خواہش ایسی، اگر خواہش پہ دم نکلے نہیں پوری ہوتی، بندہ قبر میں چلا جاتا، قبر میں جا کر بھی جو ہے وہ، یہ دنیا میں جو خواہشات تھی پوری نہیں ہو سکتی. وہ تو اصل نے دنیا کو اللہ نے عمل کے لیے بنایا بھائی، جزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بنایا. خیر، فرمایا کہ کلو وشربو ہنی، آ کھاؤ اور پیو جی بھر کے اطمینان کے ساتھ. بما کنتم تعملون، اس کے بدلے جو تم عمل کیا کرتے تھے. یہ اللہ کی شان کریمی کا بیان. ایک بات کئی مرتبہ آتی رہی، ماضی میں بھی ہم سمجھتے رہے ہیں، جنت میں داخلہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی لیے بھی سورہ آراف آیت 143 اہل جنت کا قول نقل ہوا، تعریف و شکر اللہ کے لیے. لیکن حدیث میں بھی سمجھا دیا گیا، اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی مجلس، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت پہ داخل نہ ہوگا. صحیح مسلم شریف کی روایت. تو عرض کی کسی صحابی نے رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بھی؟ تو حضور نے بھی فرمایا کہ ہاں میں بھی جنت پہ داخل نہ ہوں گا جب تک کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت میرے شامل حال نہ ہو. اب بھائی بتائیے، باقی کسی کی کیا اوقات ہے؟ حضور فرما رہے علیہ الصلوۃ والسلام، میں بھی داخل نہ ہوں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل میرے شامل حال نہ ہو جائے. یہ ہے بندگی کا تقاضا. مالک تیرا فضل، تیری عطا، تیرا کرم، تیرا شکر کہ تُو نے جنت میں پہنچا دی. بندہ یہی مانگے، اللہ اپنے فضل سے جنت عطا فرما دے، اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے. یہ بندے کی اوقات ہے، اور یہی بندے کو زیب دیتا ہے، مالک تیرا فضل تیرا کرم. لیکن اللہ اللہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ چاہتا ہے جو چاہے سو کرے. فعال لما یرید، جو چاہے سو کرے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئسچن نہیں ہوتا، اس سے سوال نہیں ہوتا، سوال تو لوگوں سے کیا جائے گا. اللہ جو چاہے سو کرے، اللہ کہتا ہے قرآن میں، یہ اس کی شان ہے، جو چاہے سو کہے. وہ کہتا ہے بما کنتم تعملون، جا تمہیں جنت عطا فرمائی تمہارے اعمال کے بدلے. وہ کہہ سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے، بندہ نہیں کہہ سکتا. بندہ کیا کہے؟ مالک تیرا فضل، تیرا کرم، تیری عطا، تیری رحمت، اس کے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتا. پہنچے گا بھی تو کیا کہے گا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تو اس کو سمجھیے، ذرا ایک گہرا نقطہ ہے، یہ کوئی تضاد نہیں ہے. ایک بات ہوتی وہ اللہ کے تعلق سے کہے تو اس کو زیب دیتی، بالکل صحیح. اور جب بندے سے متعلق ہو تو بندے کو جو زیب دے وہی کہا جائے. مثلا ایک دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا، شاکر کا لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا، کیا ترجمہ ہے شاکر کا؟ شکر کرنے والا، بالکل صحیح ہے. لیکن یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی قرآن میں آیا سورۃ البقرہ میں، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو خوشی خوشی نیکی کرے اللہ تعالیٰ شاکر ہے. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ قبول فرمانے والا ہے، اللہ قدردانی فرمانے والا ہے. لفظ وہی شاکر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کی شان کے مطابق ترجمانی ہوگی، مفہوم بیان ہوگا. میرے اور آپ کے لیے بندے کے لیے استعمال ہوگا تو بندے کی حیثیت اور اوقات کے مطابق ترجمانی ہوگی. ایک ہی بات ہے، ایک ہی لفظ ہے، بلکہ بندے کے لیے استعمال ہوا تو بات الگ، خالق کے لیے استعمال ہوا تو بات الگ. اسی طرح ایک بات کے دو رخ ہیں. بندہ جنت میں ہی جا رہا ہے، بندے کو زیب یہی دے گا، مالک تیرے فضل سے گیا، تیرا فضل، تیرا انعام، تیرا شکر، تیری رحمت، اللہ جو چاہے سو کہہ سکتا ہے. اللہ کہے گا جا تیرے اعمال کے بدلے تجھے جنت عطا فرمائی، تو اللہ کہہ سکتا ہے. بندے کو وہی زیب دیتا ہے جو اس کی بندگی کا تقاضا، مالک تیرا فضل، تیرا کرم، تیرا انعام ہے. آگے اللہ اور وہاں کے نظارے ہمارے سامنے رکھتا ہے. متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ تختوں پر صف بستہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. اب یہ ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے مشاہدات میں سے کوئی بات یا جن باتوں سے ہم یہ چیزوں سے واقف ہیں ان کا اللہ ذکر فرماتا ہے. اب تخت تو تخت ہوتا ہے، ایک عام آدمی کے گھر کا تخت ہو تو تخت ہی ہے، اور مہنگی ترین لکڑی کا تخت ہو تو چند لاکھ کا بن جائے گا تخت. اگر وہ کسی بادشاہ کا ہو تو اللہ اکبر کبیرہ، اور سلیمان علیہ السلام کا تخت ہو تو اللہ اکبر کبیرہ ثم اللہ اکبر کبیرہ، اور جنت میں تخت ہو تو کیا امیجن کریں گے آپ اور میں؟ سورہ دہر ہے 29 پارے میں، اللہ اکبر، اللہ ہر جنتی کو بادشاہ بنائے گا، ہر جنتی کو بادشاہت عطا ہوگی، ہر جنتی کا اپنا تخت ہوگا. اب اس تخت کو تصور میں لا سکتے؟ نہیں لا سکتے. دنیا کے اندر مہنگا ترین سلیمان علیہ السلام کے تخت کو چھوڑ دیں، آج کسی کا مہنگا ترین تخت ہو، مسند ہو، بیٹھنے کی جگہ ہو، آپ میں دیکھ نہیں سکتے. انٹرنیٹ پہ چیک کر لیں گے، ہمارے آپ کے بچے اس کی فیچرز نکال کے دکھا دیں گے، اتنے کروڑ، اتنے ارب کا ہے. برونائی کے بادشاہ کا بھی کوئی بڑا ہوگا، واللہ عالم. لیکن کین وی امیجن اباؤٹ دا جنہ، جنت کے بارے میں تصور بھی کر سکتے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، کسی کان نے کبھی نہیں سنا، اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی نہیں آیا ہوگا. تو لفظ تخت ہماری زبان کا ہے، عطا اللہ کی ہوگی، اور جنت میں جب عطا ہوگا وہ، تو جنت کا تصور کرنا، اس کی نعمتوں کا تصور کرنا ممکن نہیں. مگر تخت کا تصور کیوں دیا؟ تخت بادشاہی ذہن میں آتا ہے نا، تو بندے کو شوق پیدا ہو کہ میرے رب کیا کچھ میرے لیے تیار کیے ہوئے ہیں، اور کیا کچھ مجھے وہ عطا فرمائے گا. وہ شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ورنہ جنت کی اصل نعمتیں کیا ہیں؟ نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی نے اس کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا کبھی خیال بھی آیا ہوگا. متکئین علی سرر مصفوفہ، تختوں پر صف بستہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. یہ انداز کیا ہے؟ جس کو ہم آج گاؤ تکیے کی محفل کہتے ہیں. محفلیں وہ غلط بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بچا کر رکھے، لیکن جائز بھی ہو سکتی ہیں. کبھی گھر کے افراد ہوں گے، کبھی دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب وہ تکیے لگے ہوئے ہیں، تختوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی بھی ترتیب مفسرین نے بیان فرمائی، یہ بیٹھنے کا انداز ایسا ہوگا کہ کسی کی پیٹھ نہیں ہو رہی ہوگی، آمنے سامنے ہوں گے. دیگر مقامات پر قرآن حکیم میں یہ اشارے ملتے ہیں. لیکن اب جنت کے تخت اور جنت کے تکیے اور جنت کے فرش اور جنت کے قالین اور جنت کے مشروب اور جنت کی غذائیں اور جنت کے پھل، ان امیجنیبل. اللہ کے پیغمبر فرما رہے علیہ الصلوۃ والسلام، تم تصور بھی نہیں کر سکتے. آگے فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کی زوجیت میں دے دیں گے بڑی آنکھوں والی حوروں کو. یہ ہے جو جنت کی ایک اور نعمت کا ذکر. اب بعض لوگوں کو اس پر ڈسکشن کرنے میں حجاب آتا ہے، اور کچھ تو ایسے ہمارے ماضی میں گزرے ہیں لوگ کہ جنہوں نے تفاصیل تک لکھ ڈالی، بہرحال علماء نے ان کا تعاقب بھی کیا اور ان کا رد بھی کیا، ان بیچاروں کو یہ ہضم ہی نہیں ہو رہا. انہوں نے عجیب تعبیرات کرنا شروع کر دی، وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا، وہ ہمارے مفسرین نے تفاصیل میں نقل بھی کر دیا اور ان کا رد بھی کر دیا. اللہ نے جنتی عورتوں کا بالخصوص ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ بحور عین، وہ حور ہوں گی، اس میں رنگت کی طرف اشارہ، گورا پن اور سفید ہونا، اور عین یہ بڑی آنکھ والی یا والے کو کہا جاتا ہے. تو ان کی آنکھوں کا بڑا ہونا اور رنگت کا انتہائی گورا ہونا، یہ اس کی طرف اشارہ. کچھ ذکر ہم پہلے بھی پڑھتے آئے دیگر مکی صورتوں میں، اور کچھ اشارہ احادیث مبارکہ میں تفصیل سے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. بہرحال انسان کے اندر مرد کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے اس تعلق سے خواہش کو رکھا اور اس کا اللہ نے لحاظ رکھا ہے، اور اللہ جنت میں وہ خوب عطا فرمائے گا. البتہ ایک بات آتی ہے احادیث مبارکہ میں، دنیا میں ایک بندہ نیک ہے اور اس کی بیوی بھی نیک ہے، اللہ دونوں کو ملا دے گا، یہ حوریں اس کے علاوہ مزید عطا ہوں گی ایک مرد کو. البتہ جو دنیا کی نیک عورت تھی، اللہ اکبر، ام سلمہ، امت کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت میں نقل کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں نیک عورت ہے اس کو ان حوروں کا سردار بنایا جائے گا. ہماری عورتوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا عام طور پر، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا. تو یہ آج 2020 کی عورت کا سوال تھوڑا ہی، یہ تو رسول اللہ کے مبارک دور میں سوال اٹھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت کی ماں نے ہمیں پہنچایا. اسی سے سنیے، یہ بہت پرائیویسی کی باتیں بھی تو ہے نا، اور امت کی ماں نے نقل کی. یہ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کئی نکاح ہوئے اور اکثر بیوہ عورتوں سے ہوئے، ان میں حکمتیں سمجھیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا علمی ورثہ، جو وحی کی تعلیم امت کو پہنچنی تھی اور شریعت کے بہت سارے احکام، اس کا بڑا حصہ امت کی ماؤں نے امت کو منتقل کیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2210 احادیث امت کو منتقل کی ہیں کم و بیش. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 300 کے لگ بھگ احادیث انہوں نے امت کو منتقل کی ہیں، اور یہ شوہر بیوی کے درمیان کی گفتگو سے متعلق باتیں ہیں نا. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پرائیویسی کی زندگی، اس میں بھی کیونکہ امت کے لیے رہنمائی ہے، وہاں سے بھی رہنمائی پہنچی. اب یہ والی بات تو عام خواتین اکثر سوال آپ سے کریں گی، ہم سے بھی ہوتا، آپ سے بھی ہوتا ہوگا. امت کی ماں نے حدیث امت کو منتقل کی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، دنیا کی جو نیک عورت ہوگی اللہ اس بندی کو ان حوروں کا سردار بنائے گا. اب اندازہ کریں، وہ جو حور جنت کی ہے وہ ایک الگ اٹھان سے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، وہ خاص ہی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، اس کا ایک بال دنیا میں لٹکا دو ساری دنیا میں خوشبو ہو جائے. ہاں جی، کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی یہ باتیں بھی کرتے ہیں، کیوں نہ کریں، ہمارے رب نے بیان فرمائی، ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. اگر تم اس معنی میں کچھ خوش مزاج ہو تو تمہیں مبارک، اللہ نے انسٹنکٹ کو انسان میں رکھا ہے اور اس کے جذبات کی تسکین کا سامان اللہ نے جنت میں رکھا ہے، اور اللہ اپنے کلام میں اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم میں ان باتوں کو بیان فرماتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، اس حور کی جو ایک اوڑھنی ہوگی دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ قیمتی ہوگی. وہ اپنا چہرہ اگر دنیا میں دکھا دے تو ساری دنیا روشن ہو جائے. اس کی پنڈلی اگر سات پردوں میں ہو، اگر وہ پنڈلی دنیا میں ہو تو ساری دنیا روشن ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول نے تفصیلاً ان باتوں کو بیان فرمایا، اور یاد رکھیے گا، جب میرے اور آپ کے رب نے ایک بات بیان فرما دی اور اس کے پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت فرما دی، تو جب موقع آئے تو بیان کرنے میں کوئی جھجک نہ ہو، بیان کرنے میں جھجک نہ ہو. یہاں دنیا بے حیائی کی دعوتیں دیتی ہے، فحاشی اریانی کی دعوتیں دیتی ہے، نکاح کے بندر کے بغیر نہ جانے کیسے تعلقات میں معاشروں کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے. ان لوگوں کو یہ گندگیاں کرنے میں شرم نہیں آتی. تو آپ کا میرا رب جنت کی حور کا ذکر کر کے ایک بندہ مومن کو دنیا میں ترغیب دلاتا ہے، تشویق دلاتا ہے، تو اس کے بیان کرنے میں ایمان والے کو شرم کاہے کو آئے؟ ان ظالموں کو شرم آنی چاہیے جو بے حیائی کرتے ہیں، فحاشی میں لگے ہوئے، اوریانی میں لگے ہوئے، جنہوں نے دنیا کو گندگی کا ڈھیر بنانے کے بارے میں ٹھان رکھی ہے، ان کو شرم آنی چاہیے. ایمان والے کو رب کی بات بیان کرنے میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرنے میں اگر جھجک ہو رہی ہے تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. چند منٹ میں آپ کے مزید لینا چاہوں گا. چند دن پہلے کا واقعہ، جو مولانا عادل خان صاحب کی شہادت کا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. دو دن پہلے میرا اور ہمارے بعض ساتھیوں کا جانا ہوا، ان کے بھائی سے ہم نے تعزیت کی، ان کے بیٹے سے، اور میں دل سے آپ کو عرض کروں کہ جو ان کے جذبات میں نے سنے، خدا کی قسم، اللہ اکبر کبیرہ، بڑے پیارے جو ان کے بھائی خالد صاحب ہیں، انہوں نے جن کا جنازہ پڑھایا، بڑے اچھے کلمات انہوں نے، حالانکہ بیمار بھی تھے، مگر انہوں نے تقریباً آدھا گھنٹہ ہمیں دیا. ان کے جو یہ ہب میں ان کا مدرسہ ہمارا تعزیت کے لیے گئے تھے کہ بیٹا شہادت سے تو امت کی پوری تاریخ بھری ہوئی ہے، اور اللہ کے دین کے کام میں جب تک خون نہیں آتا بات آگے نہیں بڑھتی، تو ہمیں کوئی فکر، کوئی پریشانی، ہم تو مطمئن الحمدللہ رب العالمین. بشری تقاضا اپنی جگہ، کسی کا بھائی گیا ہے، کسی کے والد گئے ہیں، اور کسی کے استاد گئے ہیں, بڑی شخصیت تھے ماشاء اللہ, اللہ ان پر اپنی رحمت نادل فرمائے, وہ بشری تقاضا اپنی جگہ کہ ہم رو بھی لیں گے, آنسوں کا اظہار بھی کر لیں گے, مگر راضی رہیں گے اپنے رب کی رضا پر. جو سانسیں میری زندگی میں رکھی ہیں میرے رب نے, وہ آخری سانس لیے بغیر نہ میں جا سکتا ہوں نہ میرا بھائی جا سکتا تھا, اس کی سانسیں پوری ہو گئی, اللہ نے بلا لیا. اور پھر انہوں نے ماشاء اللہ ایمان والوں کے کچھ ہمارے سامنے واقعات رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دے, حیات دے, اور ان کے بھائی جان کی بات کر رہا ہوں, پورے گھرانے کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. یہ تو گھر کے تاثرات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے دو چار جملوں میں رکھے, مگر ہمارے جذبات کیا ہیں, کس قدر ہمارے علماء کی شہادتوں کا مسلسل سلسلہ اس کراچی شہر میں خاص طور پر جاری رہا ہے. حکمرانوں کی طرف سے, ریاستی اداروں کی طرف سے بھی بات آ رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بھارت جو ہے وہ بہت بڑی دہشت گردی کر رہا ہے, اب تو کھل کر باتیں سامنے آ گئیں, اب تو ہمارے حکمرانوں کو اور ریاستی اداروں کو اور آگے بڑھ کر دنیا کے سامنے بھارت کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہیے. کس طرح افغانستان کے اندر اس نے اپنے کونسلیٹ کے دفاتر کو استعمال کر کے وہاں پر دہشت گردی کروائی, کس طرح وہ بھارت پاکستان میں مستقل یہ کام کر رہا ہے, دنیا کے اور ممالک میں اس نے کام کیا, وہ اس کا چہرہ بے نقاب کرے پوری دنیا کے سامنے. اور قوم کو متحد بھی ہونا چاہیے, ہم اس بات کے بھی قائل ہیں, حکمراں ہوں, عوام ہوں, علماء ہوں, مدارس ہوں, ہم ایک پیش پر ہونا چاہیے, ہم اس بات کے قائل ہیں. مگر بھائی آج تک کسی ایک کو بھی سزا دی ہم نے؟ ہمیں لوگ فلائٹ میں ملتے ہیں جو ریاستی اداروں سے متعلق ہوتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم نے کراچی میں 6,000 لوگوں کو گرفتار کیا. آپ نے بھی سنا, ہم نے بھی سنا, یہاں بھی کھڑے ہو کر میں نے جمعے میں بیان کیا. میں نے کہا 6,000 میں سے میں 600 کی بات نہیں کرتا, میں 60 کی بات نہیں کرتا, 6 تو پکے مجرم ہوں گے. 150 بندہ مار دیا, 200 بندہ مار دیا, تم نے آج تک ایک کو سزا نہیں دی ہے. 6,000 کی بات نہیں کرتا, 1,000 کی بات نہیں کرتا, 500 کی بات نہیں کرتا, میں 60 کی بات نہیں کرتا, 6 تو پکے مجرم ہوں گے, ایک کو تم نے نہیں لٹکایا. یہاں پر سپریم کورٹ کا تم نے یہاں پہ بینچ بٹھا دیا, اور وہ ہمارے پرانی بات ہے یہ بھی جناب, ہم نے کراچی کے مناظر دیکھے, کراچی میں اس قدر دہشت گردی, اس قدر ظلم و ستم, ججز کہہ رہے ہیں بیان نہیں کر سکتے. وہ بھائی آپ کو بیان کے لیے تھوڑی بٹھایا یہاں پر ہم نے, آپ کو تو بٹھایا فیصلے دینے کے لیے. کوئی فیصلہ آیا آج تک؟ کسی ایک عالم دین جن کی شہادت ہوئی ان کے کسی مجرم کو لٹکایا گیا آج تک؟ بلکہ جس کا جرم ثابت ہو چکا ہو, قاتل کا جرم ثابت ہو چکا, ایک اس بڑی سیاسی جماعت نے پورے شہر کو آگ میں جلا ڈالا, ان کے ظالموں کا کسی ایک قاتل, یعنی ان میں سے ایک قاتل کو بھی آج تک ہم نے سزا دی؟ جب تک سزا نہیں دو گے, نافذ نہیں کرو گے, کیسے یہاں پہ جو ہے وہ امن و امان آ سکتا ہے؟ تو ہمارا شدید مطالبہ ہے کہ ساری باتیں نہ کی جائیں, اور یہ صرف اعلانات نہ کیے جائیں, پوری قوم کو بتائیں بھارت دہشت گردی کر رہا ہے. ریاستی ادارے کہاں ہیں ہمارے جو اس قوم کے ٹیکسز کے اوپر چلتے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کرتے؟ میں تو دعوی سرچ کروں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر, اللہ کا قرآن کہتا ہے سزاؤں کا نفاذ علل اعلان ہونا چاہیے, علل اعلان ہونا چاہیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں. اور میں عرض کروں اللہ پر ایمان نقد دعوے سے 6 کو سزا آپ دو, اور یہ 70 چینل دنیا جہاں کا گند دکھاتے ہیں, اور ان کے اینکر بیٹھ کر ایسے فیصلے کرتے ہیں جیسے عدالت کا جج فیصلے کر رہا ہے, محض اللہ ان 6.5 چینلز کے اوپر ایک ہفتہ ذرا لاشوں کو دکھا دو, ایک ہفتہ ان مجرمین کی سزاؤں کو نشر کر دو, پھر آپ دیکھیں لوگوں کی جان کس طرح محفوظ ہوتی ہیں, لوگوں کا مال کس طرح محفوظ ہوتا ہے, لوگوں کے مدارس اور گھر اور دفاتر اور بچے اور بوڑھے اور بڑے اور جوان کس طرح محفوظ ہوتے ہیں. یہ ہمارا مطالبہ ہے. باقی باتیں کرنے سے جناب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بتایا کہ بھارت دہشت گردی کر رہا ہے, بڑی مہربانی, آپ نے بتایا کہ بھارت نے اتنے ملین ڈالرز یا فلاں اتنی بڑی رقم جو ایلوکیٹ کر دی, یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ نے اتنا معلوم کیا تو آپ کی کیا کامیابی ہے؟ اصل بات یہ کہ آپ ذمہ دار ہو, اصل بات ہے آپ ذمہ دار ہو اس امن و امان کو برقرار رکھنے کے. تو میں تسلیاں نہیں چلیں گی جو مجرم واقعتاً ہیں, چاہے علماء کی شہادت ہو, عوام الناس میں سے لوگوں کی شہادت ہو, واقعتاً جو مجرم و قاتل جن کا جرم ثابت ہو چکا ہو, ان کو سزا دو علی الاعلان, تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہوگو اور لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہ سکے. اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے, ہمارے حکمرانوں کو بھی, ہمارے ریاستی اداروں کو بھی, کہ وہ اللہ کا خوف کریں. آخرت کا بیان مستقل ہماری گفتگو میں آ رہا ہے, اللہ کو کل ہم نے جواب دینا ہے. ہر شخص اپنی جگہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے, اور یہ قوم متحد ہو, یہ ملک اسلام کے نام پر لیا گیا, وہ اسلام نافذ کرو بھائی یہاں پر, تو اللہ کی رحمت برکت ہمارے ساتھ ہوگی, اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی, پھر ہم دنیا میں جتنے دشمن ہیں دین اسلام کے ہم ان کا واقعتاً مقابلہ کر سکیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.